نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اور جو بہت ہی جامع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ تم لے، اور جس کام سے روکیں تو تم رک جاؤ، اور سارے دین کا خلاصہ یہی ہے. کیونکہ دین اللہ اور رسول کی اتباع کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پر نہیں. ان ہو الا وحی یوحا، جو وحی کی جاتی ہے اس وحی کی روشنی ہی میں آپ فرماتے ہیں جو کچھ بھی فرماتے ہیں. تو بہرحال اس میں حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں، جو احکامات عطا فرمائیں، فخذوه، اس کو تم لے لو، یعنی مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو. وما نہاکم، اور جس چیز سے تم کو روک دیں، فن تک اس سے رک جاؤ. دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے اتباع اور ایک ہے ابتداء. اتباع کے آخر میں بھی عین ہے، اور ابتداء جو میں کہہ رہا ہوں اس کے آخر میں بھی عین ہے. اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کی بات مان کر چلنا، یہ اتباع ہے. اور اپنے منمانے طریقوں پر چلنا یہ ابتداء کہلاتا ہے، اسی سے بدعت بھی ہے. تو بدعت کے معنی یہ ہوئے کہ آدمی اپنے منمانے من چاہے طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے، ورنہ جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اگر وہ اس کے مطابق چلے تو وہ تو اتباع ہے. لیکن آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو طریقہ میں اختیار کر رہا ہوں، جو صورت میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ زیادہ بہتر، تو گویا درپردہ وہ اعتراض کرتا ہے اس بات کا کہ جو طریقہ تم اختیار کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، جو میں بتا رہا ہوں یہ زیادہ صحیح. اسی کو ابتداء کہتے ہیں. ایک صحابی ایک مسجد میں تھے، وہاں پر الصلاۃ جامعۃ کی ندا ہوئی، تو ایک دفعہ کہنا تو غالباً سنت ہے، لیکن اس سے زیادہ مرتبہ کہنا مناسب نہیں اپنی طرف سے ہے گویا کہ. تو وہاں دو تین مرتبہ جب کہا گیا تو ایک صحابی جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دو اس مسجد سے، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یعنی یہاں پر رہنا بھی میں نہیں چاہتا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کرنا، ان کے طریقوں پر چلنا، یہ تو اتباع کہلاتا ہے. اور آدمی اگر اس سے ہٹ کر طریقے اختیار کر لے اور ان کو دین سمجھے تو وہ طریقے بدعت کہلاتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اتباع کا حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. صرف یہی نہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ بہت سارے مقامات پر اس کا کہ اتباع کا حکم دیا گیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فتبعونی، میری اتباع کرو. تو وہاں پر بھی اتباع کا حکم دیا ہے، یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں لے لو، یعنی جو حکم دیں، اور جس کام سے روک دیں رک جاؤ. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حدیث حجت ہے. بعض حضرات جو حدیث کو حجت نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، تو اصل میں یہ آیت ان پر بھی رد ہے. اس لیے کہ قرآن مجید تو اصول بیان کرتا ہے، جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. چنانچہ خود اگر نماز کو لے لیں تو نماز کا اصولی حکم تو قرآن نے دیا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن اس کی تفصیلات یہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملیں گی. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن مجید کافی ہے، تو وہ نماز کی تفصیلات کہاں سے لائے گا قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں تو کہیں یہ نہیں کہ فجر کی دو رکعتیں یا ظہر کی جو ہے وہ اتنی رکعتیں، چار رکعتیں فرض ہیں اور اتنی سنتیں ہیں، اتنے نفل ہیں. یہی تفصیل عصر کی نماز کی سنتوں کی یا مغرب کی رکعت کی یا عشاء کی رکعت کی کوئی تفصیل نہیں. پھر یہ کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اس کی بھی پوری تفصیل نہیں. تو یہ ساری تفصیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے اور احادیث سے پتہ چلے گی. تو بہرحال قرآن و حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا راستے کو درست کر لیں، ہماری زندگی درست ہو، تو ہمیں چاہیے قرآن و حدیث کو ہم اپنا لیں اور ان کے طریقوں کو نہ چھوڑیں. بہرحال اس آیت میں ایک حکم بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے رسول جو کچھ کہیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اگرچہ وہ تفصیلی ہے اور اس تفصیل میں میں اس وقت جانا نہیں چاہ رہا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو بات بیان فرمائی ہے اس کا کچھ خلاصہ اور مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اور اسی طرح سے آپ کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا تھا، آواز آپ کی بلند ہو جاتی تھی. جو حق آپ بیان کر رہے ہوتے تھے تو حق کے اندر خود ایک قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور وہ حق کی طاقت جو ہے اس کی آواز کو بلند کر دیتی. پچھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. اور ایک خاص یہ بات بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا، اور اس زمانے میں مانوس بات تھی یہ کہ جب کسی چیز سے ڈرایا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے، تم پر کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. تو گویا کہ وہ کسی چیز سے ڈرانا چاہتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی ابتدا میں یہ حکم نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم اور قبیلے کے لوگوں کو جمع فرمایا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے انہیں دین کی بات پہنچائی اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً مانیں گے، اس لیے کہ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی بات کو ہم رد کر دیں اور آپ کی بات کو نہ مانیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر آخرت کے عذاب سے ڈرایا، قیامت کے آنے کا ذکر کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اصل میں یہ بات کہہ کر آخرت سے اصل میں ڈرایا جاتا ہے، دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے. اور چونکہ قیامت کا آنا کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو تم جس طرح ایک لشکر اچانک تم پر آ پڑے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اسی طریقے سے اگر قیامت آ گئی اچانک تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر تم نے اللہ اور رسول کے احکام کو نہ مانا. تو اس لیے اس خاص موقع پر یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ بھئی لشکر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، کسی وقت بھی حملہ آور ہوا چاہتا ہے، اور مراد قیامت. دوسری بات یہ ہے کہ ایک قیامت تو وہ ہے کہ جب کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور ایک قیامت جو ہے وہ ہر انسان کی موت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من ماتا فقط قامت قیامت، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو گویا جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت تو آج ہی آ گئی، اب جو قیامت آنے والی ہے وہ تو بعد کی بات ہے کہ جب قیامت کبرا آئے گی، لیکن قیامت صغرا تو جب موت آ گئی تو آ گئی، اس کی زندگی کا باب بند ہو گیا. اس لیے ہمیں تو، اور چونکہ اپنی موت کبھی کسی کو پتا نہیں، تو ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. شیطان انسان کے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور اس طرح سے دکھلاتا ہے کہ انسان کو وہ اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں. حقیقت اور سچی بات یہ ہے، بزرگان دین سے یہ بات سنی کہ اللہ رب العزت کا شکر گزار انسان کو ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے گناہوں کی بدبو کو چھپا دیا ہے، ہماری پردہ پوشی فرما دی ہے، مگر نہ ہم اس لائق نہیں تھے کہ کسی مجلس میں ہی بیٹھ سکتے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تم اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ تمام تعریفوں کے لائق آپ ہیں، کہ جس نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے. لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں ہمارے کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے، اگر ہمارے کرتوتوں کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو کوئی ہماری تعریف نہ کرے. تو ہم تعریف کریں اللہ کی جس نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، اگر گناہ چھپے ہوئے نہ ہوتے اور ظاہر ہو جاتے تو کوئی ہماری تعریف نہ کرتا. بتاؤ بھائی، اگر کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ بدماش آدمی ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، تو کوئی اس کی تعریف کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر چھپایا ہوا ہے، ستاری فرمائی ہوئی ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے گناہوں پر، تو ہمیں کس کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا، کہ جب ہماری تعریف کرے فوراً کہے کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ، تعریف تو آپ کے لیے، ہماری کوئی تعریف نہیں، ہم کسی قابل نہیں. سچی بات یہ ہے کہ اگر گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو کوئی آدمی کسی مجلس میں نہ بیٹھ سکتا، اس گناہ کی بدبو کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے لوگ. ہم لوگ تو گناہوں کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور معمولی سمجھنے کی بنا پر مزید گناہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی نظروں میں گناہ واقعتاً ایک بڑی چیز ہے، اللہ سے ڈرنے والی چیز ہے، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں بنی اسرائیل کے، ایک مرتبہ کہیں باہر نکلے گھر سے، اچانک ان کی پہاڑوں پر نظر پڑی، میدان اور وادیوں پر نظر گئی، تو فوراً دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں کہا لیکن دل میں خیال آیا کہ کاش یہ پہاڑ جو ہیں بجائے اس کے کہ بالکل گنجے ہیں، سرسبز ہوتے، یہاں پر چشمے بہہ رہے ہوتے، یہاں پر گھاس ہوتی، ہریالی ہوتی، یہاں پر مرغزار ہوتے، تو کیا ہی خوبصورتی ہو جاتی یہاں پر. دل میں خیال آیا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جب کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو خلاف ادب ہے، تو اللہ رب العزت فوری طور پر انہیں متنبہ بھی فرما دیتے ہیں. چنانچہ دل میں یہ خیال آیا، اور آتے ہی دوسرا خیال آیا کہ او ہو، تم نے اب بندگی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کے مشیر بن گئے، اللہ کو مشورہ دے رہے ہو کہ یہاں ایسا ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہونا چاہیے تھا. تمہارا کام تو بندگی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ تم مشورے دینا شروع کر دو کہ ایسا ہو اور ایسا ہو. تو یہ جو تجویز کر رہے ہو یا دل میں سوچ رہے ہو، تو یہ تو مشیر کا کام ہوتا ہے بھائی، تو تم مشیر تو نہیں ہو. تو فوراً توبہ استغفار کی، فوراً توبہ استغفار کی، اور دل میں یہ خیال کر لیا، ارادہ کر لیا کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے میں کھاؤں گا نہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا. کئی دن گزر گئے، ایک دن ایک جگہ سے گزر رہے تھے، غالباً وہاں پر کوئی کھانے وانے کا اہتمام تھا، لوگوں نے بلایا کہ آئیے کھانا کھائیے، انہوں نے کہا کہ نہیں کھانا نہیں کھانا. رات کا وقت تھا، کہا بھی رات کو تو کوئی روزہ نہیں رکھا کرتا، اس لیے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں روزے سے ہوں. کہا کہ نہیں بس میں نے نہیں کھانا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بقول کسی بزرگ کے لسوڑے کی مانند ہوتے ہیں, چپک جاتے ہیں تو چھوڑتے نہیں. تو وہ بھی اسی قسم کے تھے, چپک گئے کہ ضرور بتائیے کیا وجہ ہے, کیوں نہیں کھاتے, آپ کو کھانا پڑے گا, اپنی بات منوائی. تو ان کو مجبوراً بتانا پڑا کہ بھئی یہ بات ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں جب تک اللہ رب العزت میری توبہ قبول نہیں فرمائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو ان میں سے بعض نے کہا, ہنسنے لگے, کہنے لگے واہ جی واہ, یہ بھی کوئی بات ہے, آپ کھانا کھائیے اور جو گناہ ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے جتنے. علیہ عزب اللہ, اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرے پیارے بندے یہاں سے نکل جا, یہ گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں, انہیں ابھی پتہ نہیں ہے اللہ کی طاقت کا اور اس کے غضب کا, کہ اگر اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو ابھی ایک آنے واحد میں تباہ ہو جائیں گے, لہذا فوراً نکل جاؤ یہاں سے. تو بات یہ میرے بھائی کہ ایک فاسق و فاجر آدمی, ایک آدمی جس کے دل میں گناہوں کی ہیبت نہیں ہے اور گناہ کو بڑا نہیں سمجھ رہا, وہ گناہ کو ہلکا سمجھ رہا تبھی تو کر رہا ہے. اگر گناہ کی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی بڑائی ہوتی کہ بھی گناہ ایک بری چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اصل ہے یہ. گناہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کو. تو اللہ کی نافرمانی ہے دراصل, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ مت سوچئے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا. بعض لوگ یہاں آ کر یہ کہتے ہیں سب گناہ تو صغیرہ گناہ ہے. ارے بھائی صغیرہ گناہ بھی تو گناہ ہی ہوتا ہے, اور بہت سارے صغیرہ مل جائیں تو وہی تو کبیرہ بن جاتے ہیں, اور بقول کسی کے چھوٹے چھوٹے پتھر مل کے بڑے پہاڑ بنا کرتے ہیں. تو پہلے تو چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہی ہوتے ہیں, لیکن وہی پتھر پہاڑ بن جاتے ہیں, جمع ہوتے رہیں گے تو پہاڑ بن جائیں گے ایک دن. تو اسی طریقے سے صغیرہ گناہ اگر آدمی برابر کرتا رہے تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں. جیسے کہ اہل عرب یہاں یہ عام دستور تھا, یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص اصرار نہ کرے تو کوئی صغیرہ کبیرہ نہیں بنتا, اور جو آدمی توبہ و استغفار کرتا رہے تو کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا. یعنی توبہ و استغفار کر لینے سے کبیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور اگر توبہ و استغفار تو دور کی بات ہے, اگر آدمی گناہ پر اصرار کرتا رہے تو پھر صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے, اصل تو گناہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی. میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے, ورنہ بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر گناہوں کی شکلوں کو واضح کر دیا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی وجاہت, بڑی خوبصورتی, حسن و جمال عطا فرمایا تھا. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے پاس ہی مسجد بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہا جاتا تھا, اور وہیں پر آپ نماز وغیرہ پڑھتے تھے, وہیں پڑھاتے بھی تھے. صرف جمعے کے لیے جامع مسجد دہلی تشریف لاتے تھے, تو لوگ قطاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے ان کی دیدار کے لیے کہ آج تشریف لائیں گے تو دیدار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن و جمال عطا فرمایا تھا, تو لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو ایک خادم تھا فصیح الدین, اس کا نام تھا, وہ آیا کرتا تھا ساتھ میں. کچھ وقت تک تو آپ تشریف لاتے رہے, اور اس کے بعد بھی تشریف لائے, لیکن پھر آپ نے یہ کیا کہ ایک رومال اپنے چہرے پر ڈال لیا کرتے, جیسے گھونگھٹ کیا کرتی ہیں عورتیں, یا کیا کرتی تھیں کسی زمانے میں. آج کل تو گھونگھٹ ہی ختم ہو گیا, کسی کو پوچھو تو گھونگھٹ کا مطلب بھی شاید کوئی نہ بتائے. تو بہرحال انہوں نے رومال کو اپنے چہرے پر ڈال لیا, تو لوگوں نے خادم سے کہا ان کے کہ بھائی پہلے کبھی دیدار بھی ہو جاتا تھا ہفتے میں ہی صحیح چلو, لیکن اب تو کپڑا ڈال لیتے ہیں چہرے پر تو وہ دیدار سے بھی گئے ہم. تو بعض خدام جب خدمت کرتے کرتے ایک وقت گزر جاتا ہے تو بے تکلفی ہو جاتی. تو شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت لوگ آتے ہیں دیدار کے لیے لیکن آپ چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں تو وہ بےچارے دیدار سے ہی محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ بات چلتے چلتے کہی, اس وقت دونوں ہی چل رہے تھے, تو حضرت شاہ صاحب نے اپنا رومال خادم کے سر پر ڈال دیا یا رکھ دیا. رومال کا رکھنا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. بہرحال اس کو اٹھا کر گھر لائے, بعد میں پوچھا لوگوں نے کیا مسئلہ تھا, تو بتایا کہ بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ بات شاہ صاحب سے کہی تھی تو رومال انہوں نے میرے اوپر ڈال دیا, تو مجھے انسان کم نظر آئے اور کتے بلے اور خنزیر زیادہ نظر آئے. یعنی بظاہر تو لوگ کھڑے ہوئے تھے لیکن حقیقت میں یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشیاں فرماتے ہیں, لیکن جب بعض لوگوں کے سامنے ان کے گناہ آ جاتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی آ جاتی ہیں. تو دیکھنے میں بعض لوگ جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی طبیعت ہے چونکہ جانوروں جیسی ہو جاتی ہیں گناہ کرنے کی بنا پر, تو پھر وہ بجائے انسانوں کے اللہ کی نظر میں خنزیر یا کتے یا بلے بن جاتے ہیں. تو یہ بات ایسی ہی نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے اندر جیسی عادت پیدا کر لے, بعض لوگوں کے اندر حرص کی عادت ہوتی ہے, جب حرص کی عادت ہوتی ہے تو عالم بالا میں مثالی طور پر ایک شکل تو وہ ہے جو ہماری ظاہری ہے اور ایک عالم بالا میں بنائی جاتی ہے, اللہ رب العزت بناتے ہیں کہ جس شخص کے اندر حرص پیدا ہو جائے تو کتے کی شکل ہو جاتی ہے کیونکہ کتا حریص ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی میں بے غیرتی بے حیائی آ جائے تو عالم بالا میں مثال میں اس کی جو شکل بنائی جاتی ہے وہ خنزیر کی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اعلی حضرت قیاس, اسی پر قیاس کرتے جائیے. تو بعض اللہ کے نیک بندے اپنی آنکھوں کو بند رکھتے تھے یا چہرے پر کپڑا ڈالتے تھے, اس کی بنا یہی تھی. بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وضو کرتے تھے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے, اور وجہ یہ تھی کہ جب دوسرے لوگ وضو کر رہے ہوتے تھے تو ان کے جو گناہ اس وضو کے نتیجے میں دھل رہے ہوتے تھے وہ انہیں نظر آتے تھے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے, بعض صغیرہ گناہ کرتا ہے, آنکھ سے گناہ کیا ہے یا ہاتھ سے کیا ہے یا چہرے سے کیا ہے یا کان سے کیا ہے, تو جب وضو کرتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں. تو گناہ کا پانی جب وہ پانی گرتا ہے تو گناہ بھی ساتھ میں اس کے ساتھ نیچے گرتے ہیں. تو بعض اللہ کے بندوں پر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی, اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ جب آپ بیان فرماتے تھے تو ایک تو یہ کہ آواز بلند ہو جاتی تھی حق کی بنا پر, جو حق آپ بیان فرماتے تھے اس کی بنا پر, اور دوسری بات یہ کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ بدترین امور جو ہیں وہ دین میں کوئی نئی بات کا پیدا کرنا ہے, تو ان سے بچو, اور یہ گمراہی ہے چونکہ, اور فرمایا کہ ہر گمراہی دوزخ میں, لہذا اس سے بچنا چاہیے. تو گناہوں کو بھی چھوڑنا چاہیے. نئی نئی باتیں جو دین میں ایجاد کر لیتے ہیں اصل میں یہ بھی گناہ ہی ہیں, اور اس کی خرابی یہ ہے کہ آدمی جب نئی بات ایجاد کرتا ہے تو چونکہ اپنے کو حق پر سمجھتا ہے, صحیح سمجھتا ہے, اس لیے اس سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. جب آدمی اگر اس کو غلط سمجھے تو کرے کیوں, چونکہ صحیح سمجھتا ہے اس لیے پھر توبہ کیوں کرے جب صحیح سمجھ رہا ہے. تو اس لیے بدعت کی ایک گمراہی, ایک برائی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس بدعت کو چونکہ برا نہیں سمجھتا بلکہ دین کا حصہ سمجھتا ہے, جز سمجھتا ہے, لہذا اس سے توبہ بھی نہیں کرتا, اور جب توبہ نہیں کرتا تو اسی پر اس کو موت بھی آتی. لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے. اب دیکھیے, میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے. اگر ہم اتباع نہیں کریں گے تو دوسرے طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے من چاہے طریقے اختیار کریں گے, اور وہی ابتداء کہلاتی ہے, یعنی بدعت, تو اس سے بچنا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, غالباً یہ حدیث پہلے بھی بیان کی گئی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی وقت گشت فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھی صحابہ اکرام کے احوال دیکھنے کے لیے, دریافت فرمانے کے لیے آپ راتوں کو باہر نکل کر دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جب آپ باہر تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں غالباً, اور آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آگے چل کر کے وہ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں. تو صبح دونوں کو بلا لیا اور پوچھا کہ صدیق تم آہستہ آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بات یہ ہے کہ جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا وہ سن رہا تھا, اس لیے میں نے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا, جتنی آواز میں نے کی جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا اس نے سن لی. اور سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نیند کو بھی بھگانا چاہ رہا تھا, شیطان کو بھگانا چاہ رہا تھا, اور سوئے ہوئے کو جگانا چاہ رہا تھا. یعنی میں آواز کو بلند میں نے اس لیے کیا کہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں, وہ بھی تہجد پڑھ لیں, اور شیطان تاکہ بھاگ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تم اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو اور اے فاروق تم اپنی آواز کو تھوڑا پست کرو. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اب تک تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تم اپنی رائے سے کر رہے ہو، اپنے دل کے طریقے پر عمل کر رہے ہو، جو تمہارا دل چاہ رہا ہے ویسے کر رہے ہو، اور اب میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تو یہ اتباع ہوگی، اور وہ طریقہ جو تم اختیار کر رہے تھے وہ اپنے منمانے طریقے تم نے اختیار کیے تھے، لہذا وہ نہ کرو بلکہ جو حکم دیا جائے اس کے مطابق عمل کرو. وجہ اس کی کیا ہے کہ اگرچہ دونوں کا منشا غلط نہیں تھا، سیدنا صدیق اکبر کا بھی جو منشا تھا وہ کوئی بری بات نہیں تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات منشا برا نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں تھا جس کی اتباع کر رہے تھے، بلکہ ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ ہم ایسا کریں، اسی طرح سے انہوں نے کیا، اس لیے بتلا دیا گیا کہ جو طریقہ میرا ہے اس کو اختیار کرو، اپنا کوئی طریقہ اختیار مت کرو الگ سے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اگر اتباع اختیار کریں گے تو یہ اصل میں اتباع کہلائے گی، اور اگر اپنے من چاہے طریقوں کو اختیار کریں گے تو وہ اتباع نہیں کہلائے گی، ابتدا بن جائے گی. اسی طریقے سے دیکھیے، ایک بزرگ نماز پڑھا کرتے تھے، بڑے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھتے میں اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے چاہا کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں، دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس نماز کی جو قبولیت آپ کے یہاں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جو عبادت میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں، اور اگر قبولیت ہے تو کس درجے کی قبولیت اسے حاصل ہے. تو رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت سامنے آئی لیکن آنکھوں سے اندھی. پوچھا تو کہا کہ وہ تمہاری نماز ہے جو تم پڑھا کرتے ہو. ہر چیز مناسب اور متناسب ہے، جسم پورا متناسب ہے لیکن آنکھیں نہیں. کہا کہ اللہ نماز تو میں پڑھتا ہوں لیکن یہ تو اندھی عورت ہے. کہا کہ تم بھی تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ بند کر کے کبھی ثابت نہیں زندگی میں، نماز آنکھ بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اگرچہ ناجائز نہیں حرام نہیں. اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے پڑھ لیتا ہے اس خیال سے کہ مجھے یکسوئی حاصل ہو جائے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ سنت طریقے پر پھر بھی نہیں ہے، اس لیے وہ نورانیت اسے حاصل نہیں ہوگی چاہے گناہ بھی نہ ہو. تو یہ اس سے اندازہ لگائی کہ اتباع کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، وہ نورانیت حاصل ہو جائے گی، وہ کمال حاصل ہو جائے گا جو عبادت کا مقصود ہے. جب عبادت کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامل درجے کی عبادت کریں، تو کوئی بھی عبادت کامل درجے کی تب ہوگی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اگر اس طریقے سے ہٹ کر ہوگی تو پھر وہ کامل درجے کی عبادت نہیں کہلائی جا سکتی، کچھ کمی ہوگی اس میں، جیسے کہ اس عورت کی آنکھیں نہ ہونے سے اس میں کمی معلوم ہوگی. تو اس سے پتا چلا کہ آدمی سنت کے مطابق جو نماز پڑھتا ہے جس میں آنکھیں کھلی بھی ہوں اور اس کی آنکھیں وہاں پر ہوں جہاں کے سجدہ کیا جاتا ہے، تو وہ نماز ہزاروں درجے بہتر ہے بنسبت اس نماز کے جو آنکھ بند کر کے پڑھ رہا ہے، سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے اور جس میں یکسوئی حاصل ہے اسے. اس نماز میں چاہے خیالات ہیں لیکن سنت کے مطابق ہے، اور اس نماز میں خیالات نہیں ہیں لیکن سنت کے خلاف. تو سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اس میں جو نورانیت ہے اور جو کامل درجے کی عبادت ہے وہ غیر سنت طریقے میں نہیں ہو سکتی، اگرچہ ناجائز اور حرام نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع نہیں کرتے، اپنے من مانے طریقے کو ضروری سمجھ لیتے، اور ضروری سمجھنے کی بنا پر جو ہے بدعت ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ضروری نہ سمجھے تو بعض اوقات بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں صورتیں موجود ہیں، کرے نہ کرے برابر ہیں دونوں صورتیں. مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ اسال ثواب کا طریقہ ہے، اسال ثواب کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جو عبادت کے قبیل سے ہے، تو اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو اس کا اسال ثواب کیا جا سکتا ہے. مثلا نماز ہے، نفلی نمازیں، آپ پڑھ کر اس کا ثواب کسی کو بخشنا چاہیں تو بخش سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے کر کے اگر کسی کو ثواب پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، عمرہ کر کے نفلی کسی کو ثواب پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، نفلی حج آپ کرنا چاہیں کسی کی طرف سے یا اپنا کر کے اور اس کے بعد اس کا ثواب کسی کو پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں. تو کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، بلکہ انتہائی آسانی کے معاملے فرمائے کہ جو بھی عبادت کے قبیل سے کوئی چیز ہے، مثلا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سورہ اخلاص کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں دیکھیے عبادت ہیں کہ نہیں. تو اگر کوئی شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہے یا تین دفعہ کہے، اللہ اکبر کہے، پوری تسبیح پڑھ لے، چاہے سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھے، چار دفعہ پڑھے یا بارہ دفعہ پڑھے، جتنی دفعہ بھی پڑھ لے، اور پڑھ کر اس کا ثواب جس کو چاہے پہنچا دے پہنچ جائے. تو طریقہ تو بہت آسان ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب، جو طریقہ میں نے ایجاد کیا ہے، مثلا قرآن خوانی ہی بس ہم اسارے ثواب میں کریں گے اور یہ ضروری ہے، تو بس یہیں سے یہ چیز بدعت بن جائے، کیونکہ اس نے خامہ خامہ ایک شرط لگا دی، ضروری سمجھ لیا اس کو، جس کو اللہ اور رسول نے ضروری قرار نہیں دیا. سمجھ آئی؟ تو ضروری قرار دینے کی وجہ سے بدعت ہو جائے گی، ورنہ ویسے کوئی ایسے حرج کی بات نہیں تھی. یا اسی طرح سے جیسے بعض لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا ہے مؤذن تو انگوٹھے چوم لیتے، تو بعض روایات ایسی ہیں اگرچہ ان کو بعض نے موضوع کہا، اگر ایسا عمل کر لیتا ہے انگوٹھے چوم لیتا ہے تو بظاہر اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر اس کو ضروری سمجھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ضرور انگوٹھے چومنے چاہیے، یہ بدعت ہو جائے گی، پھر گناہ ہوگا، کیونکہ ضروری نہیں. یا یہ کہ وہ اپنے عمل کو درست سمجھے اور دوسرا جو نہیں کر رہا اس کو تانا دے، اس کو اس کی حقارت دل میں لائے، تو یہی عمل غلط ہو جائے گا. تو یہ بات میں نے مثال کے طور پر صرف بتلا دی، مقصد صرف یہ تھا کہ اتباع اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اگر ہم اختیار کرتے ہیں اپنے منمانے طریقے سمجھ کر، اس کو ضروری قرار دیتے ہیں. یہاں پر مجلس ہوا کرتی تھی مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکات عالیہ کی، بعد میں پھر دوسرے بزرگ حضرات تشریف لاتے ہیں، تو ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم نے اپنی سہولت کے لیے یہ دن متعین کیا کہ لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے تو عصر کے بعد بیان ہوتا ہے مثلا، تو اگر کوئی بیان کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں، اگر عصر کے بعد بیان نہ ہو تو کوئی گناہ ہے. یا جمعے کے دن ہم نے یہاں پر عشاء کے بعد جو بیان ہوتا ہے تو اگر کوئی نہ کرے تو کیا گناہ ہے؟ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جی مجلس میں حاضر ہونا ضروری ہے جمعے کی، یا اتوار کے دن عصر کے بعد جو مجلس ہوتی ہے جو حاضر نہیں ہوتے وہ گناہگار ہیں ریاض باللہ، اپنی طرف سے اگر کوئی آدمی ایسا سوچے یا اس کو ایسا ضروری قرار دے تو یہی بدعت ہو جائے. لیکن اگر ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ بھئی اس طریقے میں چونکہ لوگوں کو سہولت ہے، آسانی سے لوگ آ جاتے ہیں، یا عشاء کے بعد کا وقت ہے کہ اس میں آدمی اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر آ جاتا ہے، جس کا جی چاہے بیٹھے، جس کا جی چاہے نہ بیٹھے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب اس میں ضرور بیٹھنا ہے تم نے، اور نہ بیٹھنے والے کو تشنی کرے، تو یہی چیز بدعت ہو جائے. تو کسی ایسی چیز کو جو ضروری نہیں ہے اس کو ضروری قرار دے، لازمی قرار دے دے تو یہ درست نہیں. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. آج بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں چونکہ گناہوں کی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے کسی شخص کو اگر یہ پتا ہو کہ یہ زہر ہے تو زہر کیوں نہیں کھا لیتا بھائی ہر آدمی؟ اسے پتا ہے کہ زہر کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو گناہ بھی تو زہر ہیں. وہاں جسمانی موت واقع ہوگی یا روحانی موت واقع ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر کہیں 100 بسکٹ پڑے ہوئے ہوں اور کوئی کہے کہ بھائی اس میں سے ایک بسکٹ ایسا ہے کہ جو زہریلا ہے، اگر کسی نے چکھا بھی تو فوراً موت واقع ہو جائے گی. تو بتائیے کسی کے آگے رکھو گے تو ان 100 بسکٹوں میں سے ہے تو ایک ہی بسکٹ، لیکن کوئی کھا کے دیکھے گا؟ کیوں نہیں کھائے گا؟ کھائے گا اس لیے نہیں کہ اس کی نظر میں گناہ اس بسکٹ کا، اس زہر کا پتا ہے، اہمیت کا پتا ہے اس کو، کہ زہر جو ہے اس کے وہ مضر ہے، اگر میں نے کھایا چکھا تو میری موت واقع ہو جائے گی. لیکن گناہ کے بارے میں آج ہم اس کو زہر سمجھتے نہیں، صبح سے لے کر شام تک گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی کہ زہر کو اہمیت دیتے ہیں. اگر ہماری نظر میں گناہ کی اہمیت ہو یہ اور ہم اس کا مضر ہونا ہمیں معلوم ہو جائے واقف ہو جائے ہم کبھی گناہ نہ کریں، کیونکہ گناہ کا مطلب ہے اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل، گناہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کو ناراض کر دینے والا عمل. اب جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے تو وہ تو گناہ کرے گا، لیکن جانتے بوجھتے اگر کسی کو معلوم ہو تو کیا کوئی ایسا کرے گا؟ یقیناً نہیں کرے گا. تو اس لیے گناہوں سے بچنا یہ بھی ضروری چیز ہے، لیکن یہ تبھی بچے گا جب گناہ کا مضر ہونا اسے معلوم ہوگا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں گناہ کا گناہ ہونا معلوم ہو. بعض اوقات بعض لوگ کرتے ہیں وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے تو وہ چونکہ اس کو بدعت ہی نہیں سمجھ رہا لہذا وہ تو ثواب سمجھ کے کرے گا کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں بڑا ثواب ہے. وہ دوسروں کو بھی کہتا تم بھی کرو بھائی، خود بھی کرتا دوسروں سے بھی کراتا. تو شیطان مزین کر دیتا. بہرحال گناہوں سے بچنا اگر اس کے مضر اثرات کا ہمیں علم ہو کہ ہر گناہ جو ہے اپنے اندر ایک جو ہے وہ مضر چیز رکھتا ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے زہر کی ہے، تو یقیناً اس گناہ سے آدمی بچنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر اس کا مضر ہونا بھی معلوم نہ ہو تو پھر گناہ انسان کرتا رہتا ہے. اس لیے گناہوں کا مضر ہونا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور میں نے بتا دیا کہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اب چاہے وہ گناہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، قرآن مجید نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وزرو ظاہر الاسمی و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. جو گناہ دل میں آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، کسی کے لیے برائی کا خیال آ رہا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے، اس کو بھی آدمی چھوڑ دو. اور ظاہری گناہ جو ہم کر رہے ہیں ان گناہوں سے بھی آدمی بچنے کی کوشش کرتا رہے. میں نے پچھلے جمعے بھی غالباً یہ بات کہی تھی کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے میرے دل میں، اور اس کے باوجود گناہ کرتا رہے، تو یہ دعویٰ اور یہ خوف بے فائدہ ہے. کیا فائدہ اس خوف کا کہ جو تم سے گناہ نہ چھوڑا سکے؟ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے ڈر لگتا ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ کر رہا ہے. یا اسی طریقے سے آدمی توبہ کرتا ہے لیکن نادم نہیں ہوتا، تو ندامت کے بغیر توبہ بے فائدہ ہے. اور گناہ جو ہے کر رہا ہے آدمی تو پھر خوف بے فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو آدمی کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، تو یہ دعویٰ بیکار بے فائدہ ہے. تو اس لیے بھائی اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو گناہوں کو ہم ترک کریں، چھوڑیں. ہمیشہ رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اصل دیکھنے کی چیز وہاں کی ہے، یہاں کی زندگی بہرحال گزر جائے گی جیسے تیسے گزر رہی ہے، لیکن اصل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اثرات بد وہاں کیسے واقع ہوتے ہیں، اور ان سے بچنے کی آدمی فکر کرتا رہے. اب گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے. آدمی جب اپنے نیک دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جن کی نظر میں گناہوں کی اہمیت ہے اور جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہی گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. ورنہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے نفس سے ڈرتا ہے، شیطان سے ڈرتا ہے، تو بلا شبہ نفس جو ہے یہ بھی انسان کو اس دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات لاتا ہے، اور شیطان بھی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. لیکن ایک بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے تھے کہ برا دوست میری نظر میں اس سے بھی برا ہے. شیطان اور نفس سے بھی جو بدترین ہے وہ برا دوست. اور اسی لیے کسی نے مثال کے طور پہ کہا کہ یار بد مارے بد، مار سانپ کو کہتے ہیں، کہ یار بد جو ہے یہ اصل میں مارے بد ہے، برا سانپ ہے. سانپ اگر زہر کاٹ لے تو موت واقع ہو جاتی ہے. تو اسے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ نفس اور شیطان تو وسوسے اور خیالات ہی پیدا کرتے ہیں نا، لیکن جو یار بد ہے وہ تو ہاتھ پکڑ کے گناہ کرا دے گا آپ سے. اس لیے برے دوست کی صحبت سے بچو. یہ برا دوست جو ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، شیطان سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اس لیے کہ یہ برا دوست آپ کو ایک دن گناہ میں مبتلا کر دے گا. ہاتھ سے پکڑ کر کہہ رہے اس سے کیا ہوتا، چلو تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اور تمہیں لے جائے گا اور لے جا کے گناہ تم سے کرا ڈالے گا. اس لیے فرمایا کہ بری سنگت سے اور بری صحبت سے بچو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم گناہوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک تو اچھے دوست بنائیں، اچھے اور نیک لوگوں کو دوست رکھیں، جو دوست نماز کی پابندی کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور اسی طرح سے اور برے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. انشاءاللہ ان کی دوستی کی بنا پر آپ کے اندر سے بھی بہت سی برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم بری صحبت اختیار کرتے رہے یا دوست برے بناتے رہے, تو ادھر نیک لوگوں کی صحبت سے اٹھ کے گئے, جا کے برے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ گئے, جو تھوڑا بہت اثر پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نیک صحبت کے ساتھ ساتھ بری صحبت سے بچنا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اور کامل اتباع تبھی ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حکم فرمایا کہ اچھی صحبت اختیار کرو, اور ساتھ میں حکم بھی دیا, مثال بھی بتلائی کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدمی کسی عطار کی دکان پہ چلا جائے, عطر والے کے پاس چلا جائے, تو اگر نہیں بھی خریدے گا کم از کم خوشبو لے کر تو لوٹے گا نا, اس کے دماغ معطر تو ہو جائے گا خوشبو سے. اور اگر کہا کہ بری صحبت کی مثال یہ ہے کہ اگر برے آدمی کے پاس بیٹھے آدمی, تو اس کی مثال ایسے جیسے کسی آدمی لوہار کے پاس چلا جائے, تو لوہار کے پاس جانے سے اور کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم جو ہے وہ دھواں تو آئے گا ہی ناک میں, اور اگر چنگاری آ گئی تو ہو سکتا ہے کپڑا بھی جل جائے. تو اس لیے بری صحبت سے آدمی بچے اور نیک صحبت اختیار کرے. اس زمانے میں تو تنہا رہنے سے ہی منع کرتے ہیں ہمارے بزرگ. آدمی جب تنہا رہتا ہے تو شیطان اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر لوں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو کوئی گناہ کوئی نہ کوئی کر بیٹھتا ہے. اور آج کل ہزاروں چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں شیطانی, آدمی بیٹھ کر ان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. مثلا کمپیوٹر ہی آن کر دیا, نیٹ پر چلے گئے, اور دیگر وی سی آر دیکھ رہے ہیں, الٹی سیدھی فلمیں دیکھ رہے ہیں, یہ سب گناہی کے کام تو ہیں. اور جب آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کے بعد شیطان اس سے آگے بڑھتا ہے, اگلا قدم اٹھاتا ہے, عملی طور پر کوئی قدم اٹھایا جائے, ابھی تو صرف دیکھنے کی حد تک ہے. تو یہ آہستہ آہستہ گناہ بڑھتا ہے, لہذا اس گناہ سے بچا جائے کہ تنہائی اختیار نہ کی جائے. تنہا جب کوئی شخص رہتا ہے تو نتیجتاً گناہ میں واقع ہو جاتا ہے, اس لیے اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے. اس لیے اگر کبھی گھر میں ایسا ہو کہ سب لوگ چلے جائیں, گھر میں اکیلے ہو, تو پھر کسی دوست کو تلاش کرو اور ہو وہ نیک, ورنہ برا دوست تو وہی کچھ کرے گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا کسی دوست کو تلاش کرو جو اچھا دوست ہو, نیک ہو, اور اس کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاؤ, اس سے بات چیت کرو, تاکہ انسان کا جو دشمن شیطان ہے وہ اس کو راستے سے نہ ہٹا سکے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ بعض لوگ سب سے چھپتے ہیں کہ کوئی دوست نہ دیکھ لے, ماں باپ نہ دیکھ لیں, اور استاد نہ دیکھ لے, اور شیخ نہ دیکھ لے, اور فلاں صاحب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو نے ساری کھڑکیاں بند کر لیں, سارے دروازے بند کر لیے, کوئی کھڑکی ایسی بھی ہے کہ جو جہاں سے میں نہ دیکھ سکوں؟ تو نے وہ کھڑکی تو بند ہی نہیں کی جس سے تجھے ڈرنا چاہیے, تو نے وہ تو بند ہی نہیں کی کھڑکی, لہذا میں تو تجھے ہر جگہ سے دیکھتا ہوں, تو جہاں مرضی کر لے. کوئی جگہ ایسی ہے کہ آدمی گناہ کرے وہاں اللہ تعالیٰ اسے نہ دیکھ رہا ہو؟ ایک بزرگ کے بارے میں یہی آتا ہے نا, فرمایا کہ بھئی گناہ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کر جہاں خدا نہ ہو. تو کوئی جگہ ایسی ہے؟ جب آدمی کے دل میں یہ بات آ جائے, بیٹھ جائے کہ بھئی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو بھی گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. یہ اس کا استحضار پیدا کرنا دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ایک مرتبہ میں سن رہا تھا, تو انہوں نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی, اور میں نے زندگی میں اس سے اچھی مثال کبھی سنی نہیں کسی سے, تو دل میں ایسی بیٹھی کہ الحمدللہ کہیں بھولا نہیں میں اس کو. فرمایا کہ دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ کسی کمرے میں اگر کوئی عورت مرد اکیلے ہوں اور وہ بدکاری کرنا چاہتے ہوں, اور اچانک ان میں سے کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی معمولی سی جھیری میں سے کوئی بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے, بڑے کی بات چھوڑ دیجئے, یہ احساس ہو جائے کہ کوئی بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ان کے ارادوں پر اوس پڑ جائے گی, سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے صرف اس خیال سے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. کہا کہ اگر ایک بچے کے بارے میں تمہارا یہ احساس ہے کہ وہ گناہ تمہارا چھوٹ جائے گا اور تم اس سے باز آ جاؤ گے کہ یہ بچہ ہمیں دیکھ نہ لے, کسی کو بلا کے نہ لے آئے, تم اس گناہ سے چھوٹ بچ جاؤ گے, تو کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے تمہیں یہ خیال جو ہے مستحضر ہو جائے, پختہ ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو کیا گناہ کر سکتے ہو پھر؟ ساری بات یہ ہے کہ اس کا استحضار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آدمی چھوٹے گناہ بھی کر رہا ہے, بڑے گناہ, ارے اللہ کے بندو, ہم جہاں بھی گناہ کرتے ہیں, جو بھی گناہ کر رہے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ یہ کمی ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا استحضار نہیں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو, یعنی اس بات کا ہمیں دل میں ہمارے پختہ ہے وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو پھر گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. لہذا اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہیں اچھا عمل کر رہے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھو نماز پڑھتا ہے ایک بچہ, اور وہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ استاد آ گئے، والد آ گئے، کوئی اور آ گیا، بڑا سیدھا ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنید بغدادی کھڑا ہے، اس سے اچھی نماز نہیں ہوتی کسی کی. یہ کیا ہے؟ کیوں ٹھیک ہو گیا وہ؟ صرف استحضار کہ بھائی کوئی دیکھ رہا ہے مجھے نماز پڑھتے، پھر آدمی ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا، سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھائی فلاں آ گئے، اب جناب پاؤں بھی سیدھے کر لے گا کہ سیدھے ہوں، قبلہ رخ جیسے ہونے چاہیے، ہاتھ بھی صحیح سنت طریقے پہ بندھے ہوئے ہوں کہ بعد میں یہ نہ کہیں تم نے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے تھے، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. صرف ایک انسان کی خاطر کہ وہ بعد میں پوچھ گچھ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ نہیں کریں گے. ہم جب جس خدا کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لہذا تنہائی میں پڑھو تب، اور مسجد میں آ کے پڑھو تب. یہ استحضار رکھو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. لہذا اپنی نماز کو بالکل درست سنت طریقے پہ پڑھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ آہستہ آہستہ مٹھاس پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی نماز پڑھنے میں لذت محسوس کریں گے اور انسان کو وہ خشوع خضوع کی دولت حاصل ہو جائے گی جو دنیا سے سب سے پہلے اٹھائی جائے گی. اٹھ گئی، بہت کم لوگوں کے پاس ہے اب خشوع کی دولت. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا، عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی. بعض نے کہا کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی نوست نظر نہیں آتی گناہ کی. ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا نماز میں تمہارا دل لگتا ہے؟ یہ اس نحوست گناہ ہی کی تو ہے کہ دل نہیں لگ رہا نماز میں. آ کے کہتے ہیں کہ صاحب نماز میں مزہ نہیں آ رہا. مزہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اس گناہ کی نحوست ہے سب سے پہلے، کہ آدمی کے دل سے خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے، عبادت کی جو مٹھاس ہے وہ اس سے نکال لی جاتی ہے، سجدے کے اندر جو کیفیت محسوس کرنی چاہیے وہ کیفیت چھن جاتی ہے، رکوع کے اندر اور قیام کے اندر اور قرآن مجید پڑھنے کی جو لذت ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے. قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن لذت نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی صورت میں نماز چھوڑ دے، نہیں، نماز نہ چھوڑے، اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے، گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کرے. جس کی بنا پر یہ کیفیات پیدا نہیں ہو رہی ہیں ان کیفیات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کرے. گناہ ترک کرے گا تو انشاءاللہ پھر حلاوت ایمانی نصیب ہوگی. آدمی جب اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا، جب گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا اللہ حلاوت ایمانی عطا فرما دیتا، مٹھاس پیدا ہو جاتی. اور یہ مٹھاس ایک دم پیدا نہیں ہوتی، مسلسل عمل کرتے رہنے سے پیدا ہوتی ہے. کوئی آدمی کہے کہ صاحب دو سال ہو گئے، تین سال ہو گئے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے، تلاش کرے. اخلاص کی کمی ہے یا کہیں ریاکاری ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس کی بنا پر وہ مٹھاس اور وہ لذت محسوس نہیں ہو رہی. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کریں. انشاءاللہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو دل و جان سے مانا اور قبول کیا اور اس کی اتباع کی، اور کہیں اگر غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، معافی مانگ لی اللہ رب العزت سے، اور گناہ کو جمع نہیں ہونے دیا، اصرار کرنے والے نہ بنے، تو انشاءاللہ حلاوت ایمانی بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں گے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے برے اور خراب راستے ہیں ان سے بچنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیک اور اچھی صحبت ہمیں عطا فرما. الہ العالمین ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. یا اللہ اپنی ذات کا استحضار ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما دے، اپنی ذات پر اعتماد نصیب فرما دے، اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے، اپنے ذکر کی محبت عطا فرما دے، اپنے نام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے، ذکر و فکر کی دائمی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ایمان کی حلاوت ہمیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ عبادت میں جو لذت اور جو کیفیت اے اللہ آپ کو محمود اور ہے اے اللہ وہ عطا فرما دیجیے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سے جن جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں, اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ایک بچہ محمد علی نام ہے اس کا اور امریکہ میں ہے اور وہاں پر قید ہے اور پریشان ہے, اس کی والدہ نے دعا کے لیے کہا تھا, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے عافیت کے معاملے فرما دیں, رہائی کے اسباب پیدا فرما دیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں شیطان کی مکاریوں سے محفوظ فرما دیجئے, دجل سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما, آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ہمارے ایک ساتھی تھے عبد الکریم صاحب جن کا کل انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی قبر کو وسیع فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دے, بلکہ مبدل بحسنات فرما دے گناہوں کو. اے اللہ گناہوں کو حسنات سے تبدیل فرما دے. الہ العالمین اور اسی طرح ہمارے دیگر جو بھی دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے یا عزیز اور رشتہ دار چلے گئے, سب کی مغفرت فرما کر درجات کو بلند فرما دیجئے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اے اللہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ شیطان کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتك يا أرحم الراحمين.